محمد و نصلی علی رسول کریم. ایک کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی مواعظ اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو عرفانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یقین بن جاتا ہے. یہ بھی دل کے پاس بیٹھا ہوا دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک ہو جائیں، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی راتات کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے میں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے، اور تصوف سے بھی یہی تصفیہ مقصود ہے. نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے والے بن جائیں، اللہ کی ہر عطاعت پر آ جائیں، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے. پچھلے اتوار جو پڑھا تھا چند سطریں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ارشادات تو ایسے ہیں کہ یہ بار بار پڑھنے کے لائق ہیں، ہر دفعہ پڑھنے سننے سے اس کی تاثیر دلوں میں اترتی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے عارف ہزار ہوتے ہیں اور ان میں بولنے والا ایک ہوتا ہے، کہ مصلح امت بن کر پند و تقریر کرتا ہے، ورنہ سب اپنے استغراق میں گم سم رہتے ہیں. پچھلی اتوار تفصیل سے بات ہو چکی، عارف ہزار ہوتے ہیں لیکن بولنے والا ان میں سے ایک ہوتا ہے، کہ مصلح امت بن کر پند و تقریر کرتا ہے ورنہ سب اپنے استغراق میں گم سم رہتے ہیں. مگر وہ انبیاء علیہ السلام کسی قوت کا محتاج ہوتا ہے. کون؟ بولنے والا. گم سم تو اپنے محویت میں ہے، کثیر تعداد تو وہی ہے، ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ والے ہیں. نہ ان کی توجہ ہوتی ہے، وہ اپنے میں مست ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے کام نہیں لینا ہوتا، اس لیے وہ اپنا اسی میں رہتے ہیں، گمنامی کے اندر اپنا وقت گزار کر چلے جاتے ہیں. لیکن مصلح امت جس سے اللہ نے کام لینا ہے، وہ ہزار میں ایک. اور اس کے دلیل فرما رہے ہیں کہ مگر وہ انبیاء علیہ السلام کسی قوت کا محتاج ہوتا ہے، اور ان کسی قوت کا محتاج کیوں نہ ہو، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ قسم قسم کے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے، سمجھداروں سے بھی ملے اور نا سمجھوں سے بھی ملے، منافق کے پاس بھی بیٹھے اور مومن کے پاس بھی بیٹھے، اور میں ہم اپنی حالت پر اپنی حالت قائم رکھے. کام کرنا ہے نا، تو کام کرنے کے لیے اس کو ہر ایک قسم کے لوگوں کے پاس جانا ہوگا، لیکن اس کے اندر ایسی قوی استعداد ہے کہ ان سے متاثر نہیں ہوگا، اپنی حالت قائم رکھے. بس وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے کہ ناگوار باتوں پر صابر بنا رہتا ہے، مصلحتن اس کو چپ رہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، باوجود ان باتوں کے اپنی پاکیزہ حالت میں محفوظ رہتا ہے، کہ اس پر اللہ کی طرف سے اس کی اعانت ہوتی ہے. کیوں؟ کہ مخلوق پر بحث کرنے میں حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. مخلوق پر بحث کرنے میں حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. وہ نہ اپنے نفس کی خاطر بولا نہ اپنی خواہش اور اپنے اختیار ارادے سے, وہ تو بولنے پر مجبور کیا گیا ہے. اس کا دل نہیں چاہتا, وہ اپنے مزے میں رہنا چاہتا ہے. جو اس پر اللہ نے کھولا ہے, اس کی دل کی آنکھ کھلی ہے, جو وہ مشاہدہ کر رہا ہے, جو نظارہ کر رہا ہے, اس کے اندر جو لذت اور جو ہے اس پہ محو رہنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ اس کو حکم دیا گیا ہے, اس لیے وہ حکم کی تعمیل کر رہا ہے, اس لیے اس کی اعانت ہوتی ہے. وہ نہ اپنے نفس کی خاطر بولا نہ اپنی خواہش اپنے اختیار ارادے سے, وہ تو بولنے پر مجبور کیا گیا, لہذا ضرور ہے کہ اس میں محفوظ رکھا جائے, اس کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں, اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کا عارف بنے, اب یہ بات چونکہ پہلے سے چلی آ رہی ہے, اللہ کے عارف کی صفات بتائیں, ان کا حال بتایا ہے, اب اس کے بعد فرما رہے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کا عارف بنے, تو نفع نقصان کے متعلق مخلوق کی قدر و منزلت سے اپنے قدر و منزلت اپنے دل سے ساقط کرتے ہیں. اگر اللہ پاک کی معرفت چاہتا ہے کہ اللہ کا عارف بنے, تو نفع نقصان کے متعلق مخلوق کی قدر و منزلت اپنے دل سے ساقط کرتے ہیں. ان اللہ والوں کا حال یہی ہوتا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. کوئی تعریف کرے تو پرواہ نہیں ہے, پھولتے نہیں ہیں. کوئی مذمت کرے تو پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے مست ہیں. اگر تو نے بھی یہ اچھی بات حاصل کرنی ہے تو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے دل سے مخلوق کی قدر و منزلت کو کیا کرے, ساقط کر دے, کہ اس کی معرفت صرف اسی بات سے حاصل ہوگی. لیکن فرماتے ہیں تجھ پر افسوس, دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز, جیب میں رکھنی جائز, کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کر رکھنا جائز, باقی قلب میں رکھنا جائز نہیں. یعنی یہ تو اللہ نے ایک ضروریات ہمارے ساتھ لگائی ہیں, ان ضروریات کے ضرورت کے درجے کے اندر یا اس کی اور تفصیلات ہیں, علماء کرام سے پوچھیں تو مل جائیں گی, ہیں تو اس حد تک تو جائز ہے, دل میں رکھنا جائز نہیں ہے. اچھی نیت سے جمع کرنا بھی جائز ہے, دل میں رکھنا جائز نہیں کہ دل سے بھی محبوب سمجھنے لگے. دروازے پر اس کا کھڑا ہونا جائز ہے, دروازے سے آگے گھسنا ناجائز ہے. نہ تیرے لیے عزت, جب یہ بندہ اپنی وجود اور مخلوق سب سے فنا ہو جاتا ہے تو گویا گمشدہ اور نابود بن جاتا ہے, مصیبتوں کے آنے کے وقت متغیر نہیں ہوتا ہے. یہ باتیں تھوڑی سی ذرا اونچے درجے کی ہیں, ہماری عقلوں سے بالا ہیں, لیکن چونکہ حضرت فرما رہے ہیں ایسے نہیں فرما رہے, اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرما رکھی, ان کا تزکیہ ہو چکا, ان کے دل کا تصفیہ ہو چکا, نفسانیت کو انہوں نے مغلوب کر لیا, شیطانیت سے بچنے کی صلاحیت حاصل کر لی, مخلوق کا تاثر دل سے نکل گیا, دل کے اندر کا وہ صحیح ادراک احساس بیدار ہو گیا. اس ادراک اور اس احساس کی بنا پر یہ فرما رہے ہیں, جب یہ بندہ اپنے وجود مخلوق سب سے فنا جاتا, اپنا وجود کہ میں بڑا پاک صاحب, میں بڑا بزرگ, میں نے یہ حاصل کر لیا, میں نے یہ کر لیا, میں نہیں, یہ اللہ والے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, فنا ہو جاتے ہیں, میں تو ختم ہو جاتی ہے. دھیان کدھر جاتا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں, اپنی طرف کسی بات کو منسوب نہیں کرتے, ہر وقت ممنونیت کے اندر رہتے ہیں اس کی طرف. اپنے وجود سے اور مخلوق، نہ مخلوق کا بھروسہ، نہ ان سے توقع، نہ ان سے امید، نہ ان کا خوف، ساری مخلوق ان کے نزدیک جو ہے بالکل جیسے مردہ ہیں۔ تو یہ اپنے سے بھی فنا ہو گیا، اپنے وجود سے بھی ہیں اور مخلوق سے بھی۔ یہ ساری باتیں ذوقی ہیں، بار بار عرض کی جاتی ہے، یہ ذوقی ہیں۔ ذوق کی طرف الفاظ اشارہ کریں گے، حقیقت نہیں، حقیقت تو ذوق بیدار ہوگا، ذائقہ، وہ ذوق، اس ذوق کو چکھنے والا جو آلہ صحیح ہوگا، جس کی ساری محنت ہے، اس کے بغیر سمجھ میں آنا، الفاظ سن رہے ہم بھی، لیکن یہ وہ ہیں جن کا ذوق بیدار ہو چکا، پورے وثوق سے، پورے یقین سے فرما رہے ہیں۔ جب یہ بندہ اپنے وجود اور مخلوق سب سے فنا ہو جاتا ہے تو گویا گم شدہ اور نابود بن جاتا ہے، مصیبتوں کے آنے کے وقت متغیر نہیں ہوتا۔ یہاں تھوڑی سی بھی ناگواری آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہاؤ ایک شور و گل شو ہو جاتے ہیں، یہ متغیر نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ محبوب کی طرف سے سمجھتے ہیں، ان کے دل ان کو دکھا رہے ہیں کہ کس کی طرف سے حالات آ رہے ہیں، خوشگوار ہیں تو بھی، ناگوار ہیں تو بھی، متغیر نہیں ہوتے، صابر بنے رہتے ہیں۔ جسم پر اثر تو ہوگا، رنج ہوگا، دل کے اندر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر بن گئے، نہیں، انسان ہے، تکلیف ہوگی، چوٹ لگے گی، زخم کی تکلیف ہوگی، لیکن ان کے دل کے اندر اس احساس سے کہ یہ میرے مولا کی منشا ہے، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی قدرت نہیں ہے، اور اللہ ان کا محبوب بن گیا ہے، اس لیے محبت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں مزہ ہے اگر دل میں مزہ ہو، ان کے دل کے اندر اس میں بھی ایک مزے کی کیفیت ہے۔ اس لیے مصیبتوں کے آنے کو تو متغیر نہیں ہوتا، حق تعالیٰ کے حکم آنے پر موجود ہو جاتا ہے، پر اس کی تعمیل کر لیتا ہے، ممانعت کے آنے پر موجود ہو جاتا ہے، پر اس سے بھاگ آ جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو گمشدہ ہے، نابود ہے، لیکن مصیبتوں کے آنے کے وقت تو متغیر نہیں ہوتا، لیکن حق تعالیٰ کا کوئی حکم آ گیا ہے، یہ موجود ہوتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ اور یعنی تعمیل کرتا ہے اس کی، اور اس کی ممانعت آتی ہے، پھر موجود رہتا ہے، اسے بھاگا جاتا ہے، نہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، نہ حرص کرتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما دے، تفویض، اپنے آپ کو اللہ کے ایسے سپرد کر دیا ہے، نہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، نہ حرص کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے ہمیں ایسے بندوں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی جن کے دل کے اندر یہ واقعی تھا۔ مرض کی شدت کے اندر مرض کے ازالے کے لیے بھی کوئی تمنا نہیں، حیران ہو جائیں گے ہم تو کہ یہ کیوں نہیں، پھر وہی بات ہماری عقول سے بالا، کیوں ہم پھنسے ہوئے مادیت کے اندر ہی، ہم مادی لذتوں ہی کے، مادی تکلیفوں ہی کے انہی میں مست ہیں، ان سے نکلتے نہیں ہیں، وہ اس سے نکل گئے ہیں، ان کو اعلیٰ چیز مل چکی ہے، اس اعلیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس کے ایسے سپرد کیا ہوا ہے کہ جو چاہے تصرف کرے، کرنا ہے اس نے، ہم پر بھی کرنا ہے اس نے، جو وہ چاہتا ہے، جو حالات وہ چاہتا ہے وہ لا کے رہتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دل کے اندر کا وہ حادثہ اب بھی بیدار ہی نہیں ہوا، اس لیے ہاؤ ہو. لیکن جن کا بیدار ہو گیا وہ سمجھتے ہیں کہ کس کی طرف سے ہے، اس لیے وہ اس کو تغیر بھی کرنا نہیں چاہتے. اللہ نے ان کا ظرف اتنا اونچا کر دیا ہے، سہار اتنی زیادہ عطا فرما دی، اپنے حضرت کا تذکرہ کیے بغیر رہتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بہت موقع دیا کہ ایسی ایسی ان کے جسم پر تکالیف آئیں لیکن چہرے پر کبھی کرب کا اثر نہیں دیکھا. ایک واقعہ میں نے بارہ بیان کیا، حافظ اسحاق صاحب ہمارے حضرت کے بڑے خلیفہ، جن کو حضرت کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ گھر سے حضرت کے پوتے کا فون آیا کہ بابا جی ہیں بے ہوش ہیں، کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ. یہ زمانہ وہ تھا حضرت کا جب استغراق، اکثر استغراق میں رہتے تھے. استغراق کیا ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھیں گے. اللہ کی محبت کے اندر، محویت کے اندر، اس کے اندر ایسے مستغرق جیسے غرق غرق ہو گئے، باہر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. نادان سمجھتا تھا بے ہوش ہے، حالانکہ بے ہوش نہیں ہے، وہ اپنی محویت میں ہے. اور یہ بہت رہا کہ آئی تھوڑی سی، اس کے بعد پھر اسی میں چلے گئے، اس لیے گفتگو بھی کسی نہیں مست اپنے. تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جب پوتے نے یہ کہا تو میں نے انہیں کہا نہیں بیٹا، بابا جی بے ہوش نہیں ہے، وہ استغراق میں ہو، استغراق میں ہو. لیکن مجھے یکا جہ خیال ہے اس گھر سے فون کبھی نہیں آیا، اس بات پر ذرا غور کریں، اس گھر سے کبھی فون. تربیت ایسی ہوئی تھی، تو اگر آج فون آیا ہے تو کوئی خاص بات ہے. ہوا یہ تھا گھر میں بڑا کوئی تھا نہیں، عورتیں بیچاری پریشان ہو گئی حضرت کی سالوں کو دیکھ، اس لیے پوتے سے فون کروا دیا. فرماتے ہیں کہ میری چونکہ دوستی تھی ملٹری ہاسپٹل کے اندر، تو ایک کارڈیالوجسٹ تھے انٹرنیشنل فیم کے، بڑے مشہور و معروف جو ہے، ان کو میں نے لیا اور آ گیا. جب حضرت کے پاس میں آیا تو حضرت بیٹھے مسکرا رہے، بات وہی تھی جو میں نے بیٹھے ہوئے، یعنی وہ حالت اس سے نکل آئے تھے. حضرت نے پوچھا یہ کون ہے جی، میں نے کہا ڈاکٹر ہے جی. تو میں مجھے وہ نہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے ڈاکٹر بلائے مجھے وہ بات. تو میں نے اس کے اب ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، ذرا آپ کا معائنہ کریں گے، معائنہ کرا لیں اس کر لو. وہ ڈاکٹر صاحب نے جناب سٹیتھوسکوپ سے لے کر نا وہ شروع کیا نا، آگے پیچھے بڑی دیر تک وہ کرتے رہے. اس کے بعد ان ڈاکٹر صاحب نے، میجر صاحب نے کہا کہ عجیب بات ہے، ایک دن مریض بستر پر پڑا رہے تو اس کے جسم سے ایک بدبو سی اٹھتی ہے جس کو ڈاکٹر پہچانتا عام نہیں پہچانتا، اور ان کو ایک عرصہ گزر گیا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں بستر پر، بدبو نام کی پوچھی نہیں، خوشبو ہے. بدبو تو بہت دور کی بات ہے، میں نے جو اتنا دیر لگائی ہے ان کے وہ سٹیتھوسکوپ لگا لگا کے اس خوشبو کو سونگنے کے لیے. اور پھر بتایا کہ حضرت کی عمر اتنی 100 سے زیادہ تھی، لیکن دل کی حالت یہ ہے جیسے 28 سال کا جوان، یہ ہے اصل. عمر کتنی ہے؟ ہاں، اٹھنے پر قدرت نہیں، چلنے پر قدرت نہیں، یہ وہ زمانہ تھا. 99 سے 97 تک حضرت، یہ نیچے کا درد بالکل خشک ہو چکا تھا، اپنے طور پر اٹھنا بیٹھنا، چہرے پر ایسی چمک تھی کب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ دل کی حالت کیا ہے، جیسے جوان 28 سال کا، عمر اتنی، یہ ہے وہ بات. یہاں فرما رہے ہیں یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، یہ بیان حضرت کا 1000 سال پہلے کے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ نہ کس چیز کی تمنا نہ حرص، تکوین اس کے قلب پر وارد ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں ان کو دل نے تسلیم کیا ہوا ہے، اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے، اپنی خواہش ہے ہی نہیں ہے، اپنا تقاضا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے محمیت میں مزے میں ایسا چہرہ دمکتا تھا، چمکتا تھا، سرخ و سفید اس حالت کے اندر بھی جی. سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے مصیبتوں کے آنے کے وقت متغیر نہیں ہوتا، کوئی تغیر نہیں آتا، حق تعالیٰ کے حکم آنے پر موجود ہو جاتا ہے، بس اس کی تعمیل کر لیتا ہے، ممانعت کے آنے فقط موجود ہو جاتا ہے، اس سے باز رہتا ہے، نہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے نہ حرص کرتا ہے، تکوین اس کے قلب پر وارد ہوتی ہے اور دنیا کی موجود چیزوں میں تصرف اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اے علم اور عمل میں خیانت کرنے والوں، تم کو ان سے کیا نسبت؟ یہ درد کے ساتھ فرما رہے ہیں، جو مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے تھے، ہزار ہوتے تھے. اے علم اور عمل میں خیانت کرنے والوں، تم کو ان سے کیا نسبت ہے؟ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، اے بندگان خدا کے ڈاکو، تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو. یہ ان کا تصفیہ ہو رہا ہے، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے. اے علم عمل میں خیانت کرنے والوں، تم کو ان سے کیا نسبت؟ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، اے بندگان خدا کے ڈاکو، تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو. کون فرما رہے ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے ارشادات ہم سن رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ نفاق کب تک رہے گا؟ ظاہر کچھ کر رہے ہو، اندر نفاق بھرا ہوا ہے، کب تک رہے گا؟ اے عالمو اور اے زاہدو، شاہان و سلاطین کے لیے کب تک منافق بنے رہو گے کہ ان سے دنیا کا زور و مال اور اس کی شہوت اور لذات لیتے رہو؟ یہ ان عالموں سے فرما رہے ہیں جن کی رغبت کدھر ہے؟ بادشاہوں کی طرف ہے، مال والوں کی طرف ہے، ان کی چاپلوسی، ان کی خوشامد ہے، ان کی خاطر مداحنت ہے کہ ان سے کچھ ملے گا. اے زاہدو، شاہان و سلاطین کے لیے کب تک منافق بنے رہو گے کہ ان سے دنیا کا زر و مال اور ان کی شہوات و لذات لیتے رہو؟ تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں اللہ تعالی کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہیں. بتاؤ، آج سے ہزار سال پہلے فرما رہے ہیں، آج حالت اس سے زیادہ ابتر ہے. بارے الہ، اب اللہ سے سوال کر رہے ہیں، بارے الہ منافقوں کی شوکت توڑ دے، منافقوں کی شوکت توڑ دے، ان کو ذلیل فرما یا ان کو توبہ کی توفیق دے، اور ظالموں کا قلع خمہ فرما، اور زمین کو ان سے پاک کر دے یا ان کی اصلاح فرما دے. آمین یا رب العالمین. نیز آپ نے فرمایا، اے بادشاہو، اے غلامو، اے ظالمو، اے منصفو، اے منافقو، اے مخلصو، دنیا ایک محدود مدت تک ہے اور آخرت غیر متناہی مدت تک. سب کو خطاب ہے، اے بادشاہو، اے غلامو، اے ظالمو، اے منصفو، اے منافقو، اے مخلصو، دنیا ایک محدود مدت تک ہے اور آخرت غیر متناہی مدت تک. اپنے مجاہدے اور زہد سے حق تعالی کے سوا سب کو چھوڑ. اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، زہد اختیار کرنا پڑے گا. اپنے مجاہدے اور زہد سے حق تعالی کے سوا سب کو چھوڑ، اپنے رب کے غیر سے اپنے قلب کو پاک صاف بنا. وہ یہ ہے، یہ ہے صوفی جی، یہ ہے تصوف، یہ ہے انر پیوریفیکیشن، اندر کی گندگی کو، دل کے اندر جو گھسا ہوا ہے غیر پر بھروسہ اللہ کے علاوہ، یہ اس کو ہی سارا بتا رہے ہیں، اپنے رب کے غیر سے اپنے قلب کو پاک صاف بنا، بچ اس سے کہ کوئی چیز تجھ کو شکار نہ کرے یا تیری مولا سے کوئی چیز تجھ کو روک نہ لے اور ٹھہرا نہ لے، بچ اس سے کہ وہ چیز تجھ کو شکار نہ کرے یا تیری مولا سے کوئی چیز تجھ کو روک نہ لے اور ٹھہرا نہ لے، بس جب مقصوم آوے تو اس کو استعمال کر حکم خداوندی کے ہاتھ سے، موافقت کے ہاتھ سے، اس میں بے رغبتی کے قدم پر اللہ سے مانگو، اللہ سمجھا دے، باتیں ہیں اونچے درجے کی ہیں، بس جب مقصوم آوے، جو قسمت میں ہے وہ تو آ کے رہے گا، جب قسمت میں آ گیا استعمال کر حکم خداوندی کے ہاتھ سے، موافقت کے ہاتھ سے، اس میں بے رغبتی کے قدم پر، نہ کہ اختیار ان کی محبت کے ہاتھ سے۔ زہد جب قائم رہتا ہے تو بدن میں اثر کرتا ہے، بس دل میں حزن اور جسم میں لاغری پیدا کرتا ہے، جب یہ حزن و لاغری متحقق ہو جاتی ہے تب حق تعالی کی طرف سے اس کی معیت اور معرفت کی خوشی آتی ہے، جب حق تعالی کی طرف سے اس کی معیت تو ہے، اللہ سے دور ہیں، کوئی ہو سکتا ہے اس سے غیب کو ہو سکتا ہے، اس کے علم سے دور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک استحضار ہے کہ اس کی معیت کا ادراک، احساس، اس میں ایک لطف ہے جو اس کی اطاعت سے ہی ممکن ہے، نافرمانی سے ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری محنت اس کے لیے ہے، یہ جب تصفیہ ہو جاتا ہے، دل نفس کی علائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، گندگیوں غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر کا احساس بیدار ہوتا ہے کہ اس کی معیت اور معرفت کی خوشی آتی ہے جو اس کے غم اور فکر کو دور کر دیتی ہے۔ مومن ساری مخلوق اور اہل و مال و اولاد تک سے دل برداشتہ ہوتا ہے، صرف اپنے بدن سے ان میں مشغول ہوتا ہے، اور دل شاہی قاصد کے آنے کا منتظر رہتا ہے، وہ دل سے سفر کے لیے تیار ہو کر گویا دروازہ شہر تک پہنچ لیا، اپنے متعلقین کو رخصت کر چکا، اگرچہ ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ پھر عرض کر دوں، یہ ذوق کی چیز ہے، بیٹھا مخلوق میں ہے لیکن دل ان سے کیا رخصت ہو چکا، اس کی بود و باش مخلوق کے ساتھ ہے اور شاخ سمجھدار خالق کے ساتھ ہے۔ جب توحید قلب میں پیوست ہو جاتی ہے تو ظاہری عمل بھی درست ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ یکساں بنا دے گی تیرے ظاہر و باطن کو، تیری تونگری و افلاس کو، مخلوق کی توجہ بے رخی کو، ان کی مدہ مذمت کو، کہ ان دونوں دنیاوی عزت و ذلت کو تو نکال کیوں نہ دے گا، جبکہ تیرا مضغہ گوش یعنی دل باوجود اپنی وسعت کے ان سے تنگ ہو گیا، اور تیرا قلب حق تعالی سے اور اس کے ذکر اور اس کے شوق سے لبریز ہو گیا، کہ اب دنیاوی باتوں کی اس میں گنجائش ہی نہیں، بس اس وقت اس پر یہ مضمون صادق آئے گا، اس جگہ حکومت اللہ سچے ہی کی ہے، اب تو سچا محب، عالم، معلم، حکیم، محکم، قریب، مقرب، ادیب، مؤدب، ایک خاص تمنگری کی بدولت مخلوق سے بے نیاز اور خاص کفایت کے ساتھ لوگوں سے مستغنی بنا دیا جائے گا۔ یہ ساری صفات بتا رہے ہیں پھر حاصل ہوں گی۔ اے جاہل، اپنے جہل کے بدلے علم سیکھ، تو سیکھنا چھوڑ کر سکھلانے میں لگ گیا، فضول مشقت مت اٹھا کہ نہ اس پر تجھ سے کچھ ہو سکے گا نہ تیرے ہاتھوں کسی کو فلاح نصیب ہوگی، اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس ہی کا استاد نہ بن سکا تو دوسروں کا استاد کیا بنے گا؟ جو شخص اپنے نفس ہی کا استاد نہ بن سکا دوسروں کا استاد کیا بنے گا؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کی تربیت، پہلے اس کی اصلاح، اس کی غلاظتوں کو سمجھنا، اس کی دشمنی کو سمجھنا، اس کے داؤ پیچ سے بچنے کی صلاحیت حاصل کرنا، اس کو مہذب بنانا، اس کو تہذیب سکھانا، اللہ کرے بات ہماری بھی سمجھ میں آ جائے. یہ سارا تصوف اسی کے لیے ہے. آج تصوف کا نام بدنام ہو گیا، صوفی کا نام بدنام ہو گیا. ہم نے خود ہی صوفی کس کو قرار دے دیا؟ تھوڑی سی داڑھی صوفی صاحب، صوفی صاحب. پھر اس کے کرتوت دیکھے، پھر خود ہی فیصلہ کر دیا صوفی ایسی ہوتی، صوفی یہ ہیں. صوفی دل کی صفائی کے ساتھ ہے، نفس کی علاجوں سے پاکی حاصل کرنے کے بعد ہے، نفس کو مغلوب کرنے کے بعد ہے، نفسانیت کو مغلوب کرنے کے بعد ہے. جب دل کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، شفافت آ جاتی ہے، لطافت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، پھر یہ صوفی بنتا ہے. یہ ان کی ارشادات ہیں جو صوفی ہیں. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے. تو بھائی اسی کو سامنے رکھ کر یہ ہمارے یہاں جو ذکر کی مجلس ہے، ذکر کی جو مشق کی جا رہی ہے، اس کے لیے ہے کہ اس کو ہم مقصود بنائیں. اس ذکر سے مقصود دل کی اصلاح ہے، دل کی صفائی ہے. جب یہ طلب ہوگی تو اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرمائیں گے، ہمارے دلوں میں شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، قوت آئے گی، ہمت آئے گی، شیطان کے داؤ سے بچنے کی قوت آئے گی. اس کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے ذکر قلبی وہ اسی لیے ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے دل کی صفائی کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے، نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی مادی فضاؤں سے بچنے کے لیے، اپنے اندر یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ذکر قلبی بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے. ہاں اس کا حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو، اسم کے ساتھ یاد کرو، تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، شیطان کے داؤ پیش سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کے لیے، اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تنہائی کے اندر اللہ کے مبارک نام کو دل میں رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. فتبارک اسم ربک، فرما رہے ہیں رب کا اسم جو نام ہے یہ بڑا متبرک نام ہے. تو ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، تصور کے قلم سے لکھیں یا لکھا تصور کریں، اور تصور سے اپنے ارادے سے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اس مبارک نام کی تکرار اتنی کریں اتنی کریں اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کی اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے اس کی مشق کر لیتے ہیں کہ تصور کرتے ہوئے کہ دل پر مبارک نام اللہ لکھا ہے، جو رنگ جس کو اچھا لکھے. اب تصور سے تکرار کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں جی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأن کلہ، ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم لک الحمد و الیک المشتکا و بک المستغاث و انت المستعان، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم سلمنا و سلم دیننا و سلم ایماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.